لا إله إلا الله لا إله إلا الله
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت عبدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت عبدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین, میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر موجودہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف
www.mehboobeilahi.com.
میرے قابل احترام بزرگوں, اس وقت میں انشاءاللہ تعالی ایک بہت آسان نیکی اور بہت ہی آسان عمل بیان کروں گا جو پہلے سے بھی ہمیں معلوم ہوگا لیکن بیان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ تازہ ہو جائے اور جس کا اس پر عمل نہیں ہے اس کا عمل شروع ہو جائے اور جس کا پہلے سے عمل ہے اس کا عمل اور پکا ہو جائے. اس نیک عمل میں دنیا کے اور آخرت کے فائدے بہت ہیں. اور دنیا کے بعض فائدے ایسے ہیں کہ جو اس کے ذریعے انشاءاللہ حاصل ہوں گے اور موجودہ حالات میں ہمیں ان فوائد کے حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے. اس لیے میں یہ آسان عمل بتلانا چاہتا ہوں اور وہ آسان عمل ہے نفلی صدقہ دینا. خیرات کرنا, غریبوں کی امداد کرنا, فقیروں کی مدد کرنا, محتاجوں کی خبر گیری کرنا اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرنا, یہ آسان بھی ہے اور صرف امیروں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ عمل ایسا ہے کہ کم سے کم آمدنی رکھنے والے کو بھی کرنا چاہیے بلکہ غریبوں کو بھی کرنا چاہیے, محتاجوں کو بھی کرنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نفلی صدقہ دینے کے لیے بہت بڑی رقم دینا کوئی ضروری نہیں ہے, قیمتی کپڑا دینا کوئی شرط نہیں ہے, عمدہ کھانا یا بہت زیادہ کھانا دینا کوئی لازم نہیں ہے. بس دو باتیں ضروری ہیں, دو باتوں کے ساتھ ساتھ معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ کے راہ میں دے کر اس کا اجر اور اس کا بڑا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو, صدقہ دینے میں، خیرات کرنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں نیت صحیح ہو، اور صحیح نیت ایک تو یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پیش نظر ہو، جو بھی صدقہ دے، جو بھی خیرات کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے دے، دل میں بس یہ ارادہ ہو کہ میں یہ کسی کے ساتھ جو تعاون کر رہا ہوں، کسی کی خدمت کر رہا ہوں، کسی کی مدد کر رہا ہوں تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ نمبر دو، صدقہ دینے کے لیے جو فائدے ہیں دنیا کے اندر اور جو اجر و ثواب ہے آخرت کے اندر، میں اس کو حاصل کرنے کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں، یہ بھی بہترین نیت، اور یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں جس کے ساتھ یہ بھلائی کر رہا ہوں یا جس کے ساتھ میں تعاون کر رہا ہوں، جس کو بھی میں خیرات اور صدقہ دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ بھی بہترین نیت ہے، اس کا بھی بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اس نیت سے دے۔ ایک تو نام و نمود کے لیے نہ دے، یعنی اس نیت سے نہیں دے کہ میرا نام روشن ہو، لوگ مجھے کہیں کہ یہ تو بھائی سخی ہے، یہ تو اس زمانے کا حاتم طائی ہے، برادری میں میرا نام ہو، خاندان میں میرا نام روشن ہو، محلے میں لوگ کہیں کہ بھائی اس کے پاس جو جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، یہ تو بڑا دل والا آدمی ہے، یہ تو اس کے ہاتھ تو بڑے کھلے ہیں، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کی، فقیروں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی بڑی مدد کرتا ہے، یہ تو سب ریاکاری ہے۔ جس میں بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے، یا رسم کے طور پر نہ ہو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں صدقہ خیرات کرنے کے رسمی طریقے بھی رائج ہیں اور لوگ ان رسم کی پابندی کر کے صدقہ خیرات کرتے ہیں، جیسے تیجا کرنا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے گا تو تیسرے دن میت والے زبردست دعوت کریں گے، اسے خیرات کہتے ہیں، برادری والوں کو جمع کریں گے، اس میں امیروں کو بھی بلائیں گے، غریبوں کو بھی بلائیں گے، اور پھر سب کو شاندار دعوت کھلائیں گے، جس میں مقصد صدقہ خیرات اور اس سال ثواب کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ رسم ہے، ایسا کرنے کو وہ خاندان کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو ہماری برادری میں ناک کٹ جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہمارے تو باپ دادا سے ہوتا چلا آیا، ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں بہت برا بھلا کہیں گے، ہمارے تو سارے خاندان میں یہ کام ہوتا ہے، جس کے یہاں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کا تیجا ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی کر رہا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ایسے ہی دسواں، بیسواں اور چالیسواں تو ہے ہی پکا، وہ تو کہیں گیا نہیں، بچہ مرے یا بوڑھا مرے چالیسواں ضرور ہوگا، اور اس میں وہی خاندان کو بلا کے، برادری کو بلا کے شاندار دعوت کی جائے گی، غریب کم امیر زیادہ، فقیر کم محتاج کم، کھاتے پیتے لوگ زیادہ، اور چاہے گھر میں کھانے کو ہو یا نہ ہو، حیثیت ہو یا نہ ہو، طاقت ہو یا نہ ہو، چالیسواں کرنا ضروری، یہ بھی خیرات ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اس کا مقصد بھی لوگ ایصال ثواب بتلاتے ہیں لیکن سراسر رسم اور سراسر ناجائز اور سراسر گناہی. پھر اس کے بعد ایک آئے گی برسی کہ ایک سال گزرنے کے بعد اب اس کی برسی منائی جائے گی, اس میں بھی دعوت ہوگی, اس میں بھی کھانا ہوگا. جب تک زندہ رہے تو سالگرہ آئے گی ہر سال, جب تک زندہ رہے سالگرہ, اور سالگرہ میں کھانا پینا, کم سے کم کیک کاٹنا تو لازمی ہے. مرے سے مرا آدمی بھی کم سے کم کیک ضرور کاٹے گا. تو زندگی کی سالگرہ منانا بھی ناجائز, اور مر جائے تو پھر برسی لازم. یعنی نہ زندگی میں آدمی کی جان چھوٹے نہ مرنے کے بعد چھوٹے, زندگی میں پکڑ رکھا ہے معاشرے نے اس کو, اور مرنے کے بعد بھی اسے گرفتار کیا ہوا ہے کہ قبر میں اس کی ہڈیوں کا پتہ نہیں ہے لیکن گھر والوں پر یہ آفت آئی ہوئی ہے کہ بھئی اب سال گزر کے کھلاؤ, نہیں تو پھر بدنامی اور ذلت اور رسوائی, اور نہیں تو کچھ اور کچھ نہیں تو بس یہ کہ بھئی سب لوگ مرسی بناتے ہیں ہم نہیں بنائیں گے تو ہم دنیا میں کیسے رہیں گے. یہ رسمی طریقہ ہے جو اپنے بنائے ہوئے من گھڑت ہیں, بے اصل ہیں, بے حقیقت ہیں اور سراسر ناجائز ہیں. ان سب سے بچنا ضروری ہے. اور ایسے ہی ایک اور طریقہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, اور اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچے گا نہیں, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, تو اب کالا بکرا تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے کالا بکرا ڈھونڈو اور جلدی سے مریض کے پاس لا کر اسے ذبح کرو اور صدقہ کرو. اور لوگوں نے یہ ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ جو مصیبت ہے یا جو بیماری ہے یا جو پریشانی ہے وہ کالے رنگ کی ہے, لہذا بکرا بھی کالا ہونا چاہیے, کیوں کالی رنگ کالی مصیبت کالے رنگ پہ اترے گی تو پھر مریض اچھا ہو جائے گا. اور دوسرے یہ ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ بھائی جان بچانے کے لیے جان کا صدقہ ضروری ہے, اس کے لیے پیسے دینا کافی نہیں ہے, کپڑا دینا کافی نہیں ہے, کھانا دینا کافی نہیں ہے, نقد رقم دینا کافی نہیں ہے, اس کے لیے جان دینا ضروری ہے. جان دو گے تو اپنی جان بچے گی, اور نہیں جان دو گے تو پھر جان گئی. اس لیے جاندار کو تلاش کرتے ہیں. تو بکرا جاندار بھی ہوتا ہے اور کالے رنگ کا مہنگا ملتا ہے, اس لیے کہ وہ کالے بکروں کی کمی ہے. ہاں, لہذا کالے رنگ کا بکرا ڈھونڈ کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں کہ جان دیں گے تو جان بچے گی. یہ عقیدہ بھی غلط ہے. بشریت میں دو جگہ جان کا صدقہ ہے, دو جگہ بس. نمبر ایک قربانی, کہ وہ جان کا صدقہ ہے جو کہ صاحب استطاعت پر واجب ہوتی ہے, اور ایک عقیقہ جو بچے کی ولادت پر مستحب ہے کہ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بچے کی الا بلا اور تکلیفیں بیماریاں دور فرما دیتے. تو یہ دو جگہ تو ہے, تیسری جگہ نہیں ہے. تیسری جگہ لوگوں نے خود بنائی ہے, اپنی من گھڑت اور اپنی ایجاد, جس کو بدعت کہتے ہیں. تو یہ عقیدہ غلط ہے سرے سے. جب عقیدہ غلط تو اس کی بنیاد پر عمل بھی غلط. اس لیے دو وجہ سے کالے بکرے کا صدقہ ناجائز. اور اچھا خاصے حاجی نمازی بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسی ایک موقع اور بھی ہے کہ جب کسی کو اپنے گھر کی سنگے بنیاد رکھنی ہوتی ہے اور اپنے گھر کی بنیادیں اس کو اٹھانی ہوتی ہیں تو پہلے بکرا لائیں گے اور ذبح کر کے تسلے میں اسے خون جمع کریں گے اور وہ حرام اور ناپاک خون مکان کی بنیادوں میں ڈالیں گے کہ اب مکان جو ہے نا شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، اب اس میں جنات نہیں آئیں گے. حالانکہ ناپاک چیز پر تو شیطان جلدی آتا ہے. یہ بھی صدقہ کرتے ہیں بکرا، پھر کہ بکرا خیرات کر دیا، ناپاک خون مکان کی بنیادوں میں ڈال دیا. اتنا غلط، اتنا غلط کہ ذرا سا آدمی سوچے تو اس کا غلط ہونا واضح ہو جائے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، وہ مکان کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، خون ڈالو اس کے اندر تاکہ مکان جو ہے وہ شیاطین کے شر سے محفوظ ہے. یہ نہیں کہتا وہ شیاطین کا تم نے آنے کا انتظام کر دیا، کیونکہ شیاطین تو گندی جگہ پہ زیادہ جاتے ہیں، حرام و ناپاک چیز پر ان کا تو زیادہ بسیرا ہوتا ہے. لیکن بس اللہ بچائے، غلط بات بیٹھ گئی تو بس بیٹھ گئی، اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. لہذا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، غلط نیت سے نہ ہو، غلط طریقے سے نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ صدقہ مال حلال سے ہو، مال حرام سے نہ ہو. جو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دیا جائے اور خیرات کی جائے، اس کے لیے حلال مال ہونا ضروری ہے، کیونکہ حرام مال سے صدقہ قبول ہی نہیں ہوگا. حرام تو ایسا خطرناک ہے کہ اللہ بچائے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے حلق سے حرام کا ایک لقمہ نیچے اتر جائے تو 40 دن تک نہ اس کے فرض قبول ہوتے ہیں، نہ نفل قبول ہوتے ہیں، نہ دعا قبول ہوتی ہے. اور آج کل حرام خوری کا بازار گرم، رشوت لینے دینے کا عام رواج ہے، سود کھانے کا عام رواج ہے، اور چھیننے اور زبردستی لوٹنے کا عام رواج ہے، چوری کرنے کا عام رواج ہے، کم تولنے کم ناپنے کا رواج ہے. تو حرام کھانے کے بہت سارے ذرائع ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اس میں سے جناب صدقہ بھی ہوتا ہے، خیرات بھی ہوتی ہے، حج بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے، اسے کھا کر کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں. حرام کے ساتھ کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، لہذا وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ضرور ہی ان کی دعا قبول ہوگی. نمبر 1 مسافر، نمبر 2 والد کے اولاد کے حق میں دعا کرے، نمبر 3 مظلوم جو ظالم کے حق میں بد دعا کرے. ان 3 کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ کے قبول ہوتی ہے. لیکن اگر مسافر جو سفر میں ہے اور سفر کی وجہ سے اس کے بال بھی بکھر گئے ہیں، کپڑے بھی غبار آلود ہو گئے ہیں، اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اسے کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، لباس بھی حرام کا، کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پھر کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ فانا استجاب لہ. تو بھائی حرام سے نہ ہو، حلال مال تلاش کرے اور اس میں سے پھر اللہ کے راستے میں خیرات کرے، صدقہ دے، تو پھر اس کا بڑا فائدہ ہے. تو یہ 2 شرطیں ہیں کہ نیت صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو، مال حلال ہو، تو بس پھر بھائی نفل صدقہ کرنا ایک ایسی آسان نیکی ہے کہ ہے بہت چھوٹی سی، بہت معمولی سی، لیکن فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں. نا 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 نا. چنانچہ ایک حدیث میں اتقوا النار ولو بشق تمرت او کما قال، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا خیرات کر کے بچاؤ. اب دیکھو یہ مطلب ایک کروڑ روپیہ دو یا ایک لاکھ روپیہ دو یا ایک ہزار روپیہ دو یا پانچ سو کا نوٹ دو، کھجور کا بھی ایک ٹکڑا، یعنی ایک کھجور کے آگ چار ٹکڑے کر لو اور ایک ٹکڑا کسی فقیر کو دے دو اللہ کی رضا کے لیے. اسی کے صدقے اللہ پاک صدقہ دینے والے کو دوزخ سے بچا دیں گے. کتنی بڑی فضیلت. اب اتنی سی چیز حضور بتلا رہے ہیں کھجور ایک ٹکڑا، اب اتنی سی چیز تو ہر آدمی دے سکتا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی صدقہ دے سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ امیر غریب سب کے لیے ہے نیکی. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ غریب اور فقیر لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کام تو لینا ہے دینا نہیں، ہم تو زکات کھانے والے ہیں صدقہ کھانے والے ہیں، ہمارا کام کہاں ہے صدقہ کرنا، ہمارے پاس کہاں ہے جو ہم خیرات کریں، یہ تو کام تو مالداروں کا ہے امیروں کا ہے. نہیں، کھجور کا چوتھا حصہ غریب سے غریب آدمی بھی صدقہ دے سکتا ہے. اور یہ تو ایک مثال ہے، مقصود یہ کہ جس کے پاس جو چیز ہے چاہے وہ معمولی درجے کی ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. اس لیے کوشش یہ نہ دیکھیں کہ بھئی میں بہت مالدار ہوں تو اللہ کے راستے میں صدقہ دوں، اگر غریب ہوں تو میں کیسے صدقہ دوں. نہیں، وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے. دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا یہی حال تھا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا بس وہ اللہ کے راستے میں دے کر کے آخرت میں اس کو جمع کر دیا کرتے تھے. جو صحابہ کرام مالدار تھے وہ بھی بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور جو صحابہ کرام غریب اور محتاج مسکین تھے وہ بھی معمولی معمولی چیزیں جو ان کو حاصل ہوتی تھیں اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے. جس وقت سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کے نکاح میں نو بیویاں تھیں. کل بیویاں آپ کی گیارہ تھیں، دو کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا، نو کا آپ کے بعد انتقال ہوا. تو آپ کے انتقال کے وقت آپ کی نو بیویاں زندہ تھیں. ان کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں سب سے پہلے اس کا انتقال ہوگا اور وہ میری خدمت میں آئے گی. یہ پیشن گوئی آپ نے فرمائی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ہم کبھی کبھی دیوار کے اوپر اپنے اپنے ہاتھ لگا کر ناپتی تھیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، اس خوشی میں کہ یہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوگی، اس کا انتقال ہوگا اور حضور کی خدمت میں پہنچے گی. تو ہم میں سودا رضی اللہ تعالیٰ نہ لمبے قد کی تھیں، ڈیل ڈول والی تھیں، ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ سب سے پہلے ان کا انتقال ہوگا اور یہ جیل خانے سے نکل کر کے حضور کی خدمت میں پہنچیں گے. لیکن انتقال ہوا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے، وہ لمبے قد کی نہیں تھی، ان کے ہاتھ زیادہ لمبے نہیں تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ حضور نے جو کچھ فرمایا تھا اس کا مطلب ظاہری طور پر ہاتھ کا لمبا ہونا نہیں تھا، صدقہ خیرات کرنا زیادہ مراد تھا. لمبے ہاتھ سے مراد یہ تھا کہ جو تم میں سے زیادہ خیرات کرنے والی ہے اور صدقہ دینے والی ہے وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گی. کیونکہ ازواج مطہرات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی اور ان کی شان یہ تھی کہ ان کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا مگر وہ دستکاری جانتی تھی، سینہ پرونا اور کچھ گھریلو کام کاج جانتی تھی، بس وہ کر کے پیسے کماتی تھی، اپنے گھر میں رہتی اور وہ سینہ پیرونا کرتی اور اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ پیسے کماتی، کما کما کے صدقہ کرتی تھی. اللہ یہ صفت ان کے اندر تھی، اوروں میں نہیں تھی وہ، کیونکہ یہ کام کاج کرنا ان کو آتا تھا، دستکاری ان کو آتی تھی، اوروں کو نہیں آتی تھی، ورنہ ساری ازواج مطہرہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، اور ان کو جو سال بھر کا نان نفقہ حضور دیا کرتے تھے وہ بھی جلدی سے خیرات کر کے اپنا وہ فارغ کر لیا کرتے، تو ساری صدقہ خیرات کرنے والی تھی، لیکن خود کما کر کے صدقہ کرنے والی صرف زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ تھی. تو معلوم ہوا کہ حضور نے جو فرمایا جس کا سب سے لمبے ہیں، اس سے مراد جسمانی طور پر ہاتھوں کا لمبا ہونا نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ جو اللہ کے راستے میں زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی ہیں وہ سب سے پہلے میرے پاس آئیں گی. آپ کی پیشن گوئی ان کے حق میں پوری ہوئی، معلوم ہوا کہ یہ تو حضور کے قرب کا ذریعہ بن گیا ان کے لیے. تو اس لیے کسی کے پاس بہت ہونا ضروری نہیں ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچنے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے، اور اللہ کی رضا اور ثواب آخرت حاصل کرنے کے لیے بہت ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 100 روپے ہیں تو وہ اسی میں سے 1 روپیہ خیرات کر سکتا ہے، اگر 1 روپیہ تو اسی میں سے 4 آنے خیرات کر سکتا ہے، 1 آنا خیرات کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس تھوڑا سا کھانا ہے تو وہ تھوڑا سا کھانا بھی خیرات کر سکتا ہے، اگر پرانے کپڑے ہیں تو پرانے کپڑے بھی خیرات کر سکتا ہے. اگرچہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ جو سب سے اچھی چیز ہو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، لیکن معمولی معمولی جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، اپنے استعمال سے فارغ ہے، وہ بھی اگر خیرات کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے اسے بھی قبول فرما دے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی صدقہ دیتا ہے، دو باتیں حدیث میں ہیں، جب کوئی اللہ کے راستے میں کسی غریب فقیر کو کوئی چیز صدقہ دیتا ہے تو دینے والے کے اور لینے والے کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی ہوتی ہے، دینے والے کے اور فقیر کے ہاتھ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. جو دیتا ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے. کیسی ان کی مہربانی. لہذا یہ بتا دیا کہ تم فقیر کو حقیر مت سمجھو، کسی فقیر کو ذلیل مت سمجھو، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو، اس کو نہیں دے رہے. اسے کون دے رہا؟ اللہ تعالیٰ دے رہے. تو تم کون ہوتے ہو؟ اس فقیر سمجھنے والے، ذلیل سمجھنے والے، فقیر سمجھنے والے، محتاج سمجھنے والے. دینا ہے تو اللہ کی ذاکری دے دو، نہیں دینا ہے تو نرمی سے معذرت کر لو. اس کو ڈانٹنے کی، اس کو ذلیل کرنے کی کیا اجازت نہیں ہے عام حالات میں؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جب کوئی اخلاص سے اللہ کے راستے میں ایک چھواری مثلا خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر اس کو بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. اور احد پہاڑ مدینے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے. اور مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھا چڑھا کر کے آخرت میں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. دیا ایک چھوارا اور ملے 10 کھرب. ہم نے کہا ایک چھوارا کہاں 10 کھرب، کوئی نسبت ہے؟ بے حساب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. بھائی اخلاص ہونا چاہیے. ایک قصہ یاد آیا، بلکہ دو یاد آ گئے. ایک میاں بیوی تھے، دونوں کے مزاج میں بڑا فرق تھا. شوہر بڑا ہی فراخ دل اور غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کی خوب مدد کرنے والا تھا، مال بھی دیا، دل بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ہر غریبوں کی، فقیروں کی، محتاجوں کی دن رات مدد کرتا رہتا تھا، نیک کاموں میں اپنے پیسے خرچ کرتا رہتا تھا. اور بیوی نہایت کنجوس، اتنی کنجوس کہ زندگی میں سوائے دو دفعہ کبھی صدقہ ہی نہیں دیا. اور یہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ بعض عورتوں کے اندر یہ بھی کنجوسی پائی جاتی ہے کہ ان کے پاس دسیوں تولہ سونا ہوتا ہے, سونے چاندی کا زیور زکات نہیں دیتی. یہ بھی یاد رکھو بدترین کنجوسی ہے اور بڑا اس کا عذاب اور وبال ہے اور حرام ہونا جائز. اگر زیور رکھنا ہے تو ہر سال باقاعدہ اس کی زکات نکالنی ہے, فرض ہے. یہ جیسے نماز فرض ہے زکات بھی فرض ہے, چاہے زیور استعمال میں ہو یا نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی استعمال میں تو ہے نہیں, کیسے زکات دے دیں. زکات کا تعلق زیور کے استعمال میں ہونے سے نہیں ہے, سونا ہونے سے چاندی ہونے سے, استعمال میں ہو یا نہ ہو. تو وہ عورت جو تھی شوہر, وہ ایسی کنجوس تھی کہ اس نے زندگی میں بس دو ہی مرتبہ صدقہ دیا, ایک مرتبہ پرانا کپڑا خیرات کیا بس, اور ایک مرتبہ ایک بوٹی خیرات کی جس میں چربی چربی زیادہ تھی. اور چربی والی بوٹی سے تو ہر آدمی ڈرتا ہے اللہ ماشاء اللہ, کولیسٹرول بڑھ جائے گا. لہٰذا ایسی چیز کو تو خیرات ہی کر دے. اب بقرے داری نا یہی ہوگا, بوٹی گھر کی چربی باہر کی. تو وہ بھی چربی والی بوٹی خیرات کی اس نے, یہ نہیں کہ خالص بوٹی خیرات کی ہو, یہ دو خیرات کی بس. اب دونوں کا انتقال ہو گیا, پھر کسی نے دونوں خواب میں دیکھا تو اس عورت کو دیکھا کہ جناب وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہے, سخت گرمی پڑی ہوئی ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, جسم اس کا ننگا ہے اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ تکلیف میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے, بے قرار اور بے چین ہے. بس اتنا دیکھا کہ ایک کپڑا اس کی شرمگاہ پہ رکھا ہوا ہے جس سے اس کا ستر چھپا ہوا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک چربی والی بوٹی ہے کہ جب زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے پیاس کی تو وہ اسے چوس لیتی ہے, پھر ذرا سی دیر کے لیے سکون ہو جاتا ہے پھر چوستی. دیکھو جو اس نے صدقہ دیا تو وہ کام آیا اس کے, وہ بوٹی خیرات کی تھی وہ اسے کام آ رہی ہے, وہ کپڑا خیرات کیا تھا تو وہ صدر پوشی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دوڑتی دوڑتی جگہ جاتی ہے تو اسے حوض کوثر نظر آتی ہے, اور اس حوض کوثر پر اس کو اپنا شوہر نظر آتا ہے. وہ لوگوں کو حوض کوثر میں سے پانی پلا رہا ہے, خود بھی سیراب اور دوسروں کو بھی سیراب کر رہا ہے. وہ بہت صدقہ خیرات کرتا تھا, اللہ نے اس کو یہ درجہ دے دی کہ وہ خود بھی پیئے اور دوسروں کو پلائے اور جامع کوثر دے کہ جو ایک دفعہ پی لے پھر اسے آگے پیاسی نہ لگے. تو یہ بھی وہیں گئی, اس نے تو میرا شوہر ہے مجھے تو ابھی بھر کے دے دے گا, کہا بھی کہ بھائی مجھے تو دو, میں تو بری حالت ہے, حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں, پیاس سے برا حال ہے, گرمی سے میں نڈھال ہوں, جلدی سے مجھے پانی دو. وہ یہ مانگ رہی تھی کہ عرش پہ سے آواز ہے خبردار اس عورت کو پانی نہ دے, الحاظ باللہ. بس یہ آواز آنی تھی اس کو وہاں سے الگ جدا کر دور کر دیا گیا. ایسا عبرت کا واقعہ ہے, شوہر صدقہ خیرات کرتا تھا تو اللہ نے اس کو کیا مرتبہ دے دیا, بیوی بخل سے کام لیتی تھی اس کا کیا حال ہوا. تو بھائی صدقہ خیرات کرنا یہ آخرت کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے. یہ اور دوسرا واقعہ یہ, وہ حدیث شریف میں آیا کہ پچھلی امتوں میں ایک راہب تھا, راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے عبادت گزار کو. وہ جنگل میں اپنے گرجا کے اندر اللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا. 60 سال تک اس نے عبادت کی, 60 سال کسی کہتے ہیں. دنیا چھوڑ کر کے عبادت میں لگ گیا وہ. 60 سال کے بعد ایک دن بڑی سخت بارش ہوئی تو اس نے اوپر سے دیکھا کہ دور دور تک ہریالی ہریالی, سبزہ ہی سبزہ ہے. تو اس کے دل میں آیا کہ بھائی ایسا کیوں نہ کروں کہ میں گرجا سے نیچے اتروں, باہر نکلوں شاید میں کوئی اور نیک کام اس سے زیادہ کر سکوں جو اوپر کر رہا ہوں اور اندر کر رہا ہوں. جو عبادت میں اندر کر رہا ہوں, اب باہر بہت ہی ہریالی اور سبزہ ہے, باہر چلوں, ہو سکتا ہے میں وہاں کوئی اور نیک کام زیادہ کر سکوں. اس نیت سے وہ اپنے گرجا سے اترا اور باہر آیا, اس کے ساتھ دو روٹیاں تھیں. وہ اتفاق سے اس کی ملاقات کسی عورت سے ہو گئی اور جناب اس سے باتیں کرتے کرتے ناجائز تعلق ہو گیا اور ناجائز کام کر بیٹھا, اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو وہ بڑا پریشان ہوا اور بڑا شرمندہ اور نادم ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا, میں تو بہت بڑا گناہ کر بیٹھا. نہانے کے لیے اب وہ کسی پانی کی تلاش میں چلا تو ایک فقیر ملا, اس کے بعد جو روٹیاں تھیں وہ اس نے اس کو خیرات کر دی. اس نے سوال کیا, اس نے اس کا سوال پورا کر دیا. کیونکہ عبادت کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ جیسے آدمی نماز پڑھے صدقہ بھی دے. خیر اس کے بعد بہرحال اس نے غسل کر لیا, ہو گیا جو کچھ بھی کیا, پھر اس کا انتقال بھی ہو گیا. انتقال کے بعد اب کسی نے خواب میں دیکھا اس کو تو پوچھا, بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جس نے دیکھا تھا اس کو یہ تو پتا نہیں تھا اسے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کا, وہ تو سمجھتا کہ تو راہب ہے, عابد ہے, عبادت گزار آدمی. پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میری 60 سال کی عبادت کو میرے ناجائز کام کے بدلے میں تولا گیا, تو میں نے جو عورت کے ساتھ بدکاری کی تھی اس کا وزن زیادہ ہو گیا, میری 60 سال کی عبادت اس کے آگے ہلکی پڑ گئی اور میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. ہائے اب کیا ہوگا, 60 سال کی عبادت ایک گناہ میں جنائے والا ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر میں تو تقریباً مایوس ہو گیا تھا کہ اب تو میری بخشش نہیں ہوگی کیونکہ میری 60 سال کی عبادت چلی گئی. لیکن حکم ہوا کہ اب اس کے اس گناہ کو اس کے صدقے کے بدلے میں تولو. دو روٹی خیرات کی تھی, اس کے بدلے میں یہ گناہ تولو, تو صدقہ بھاری ہو گیا اس گناہ سے اور میری بخشش ہو گئی. سبحان اللہ, یہ اخلاص سے دیا تھا اس نے, اخلاص سے, اخلاص کی یہ برکت ہوتی. اس لیے کوئی شخص اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرے بھائی, یہ ہے اس میں سبق ہمارے لیے. اس لیے کہ آخرت میں نیکیوں کی گنتی نہیں ہوگی, نہ گناہوں کی گنتی ہوگی نہ نیکیوں کی گنتی ہوگی, شمار نہیں ہوگا, وزن ہوگا. جب وزن ہوگا تو کسی کی ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی کہ اس کے گناہوں کے 99 دفتر اس کے آگے ہلکے ہو جائیں گے. اور اللہ بچائے, اللہ بچائے, کسی کا ایک گناہ اتنا بھاری ہوگا کہ 100 سال کی عبادت اس کے آگے ہلکی ہو جائے گی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مرد جو بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں, یا بعض عورتیں جو بڑی اللہ والی ہوتی ہیں, بڑی عبادت گزار ہوتی ہیں, ان کو اپنی عبادت کا بڑا ناز ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑے اللہ والے, ہم تو بڑے متقی, ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں, وہ فلاں تو بڑا پاجی ہے, وہ تو بڑا شرابی کبابی آدمی ہے, ایسا ہے اور ویسا ہے, اور وہ تو نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. اس کو ذلیل سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں, اپنے کو متقی سمجھتے ہیں, پرہیزگار سمجھتے ہیں, اللہ والا سمجھتے ہیں, دوسرے کو بالکل ہی حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. اس وجہ سے خود بہت دن, بہت رات دن عبادت میں لگے رہتے ہیں, اشراق بھی پڑھ رہے ہیں, چار بھی پڑھ رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, اور صدقہ بھی کر رہے ہیں, خیرات بھی کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, اور جو اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں. اور دوسرے مسلمان جو ایسے نہیں ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے, ان کو تکلیف آ جائے تو ہاں رات دن جو گناہ کر رہے ہیں اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, تو خود کو اچھا سمجھتے ہیں, دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں. اسے کہتے ہیں تکبر, اسے کہتے ہیں ناز, اسے کہتے ہیں بڑائی اور غرور. کچھ پتہ نہیں, یاد رکھو, انما الاعمال بالنیات, سارے اعمال کا دوام دار و مدار خاتمے پر ہے. لہذا اگر تم اپنے آپ کو اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو, اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہاری نیکیوں میں کوئی ایسا گناہ چھپا ہوا ہو کہ جب تول ہو تو وہ ایک گناہ بھاری ہو جائے, ساری نیکی ہلکی پڑ جائے, یہ ہو سکتا ہے. اور جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو گناہوں کی وجہ سے, ہو سکتا ہے اس کے گناہوں کے اندر ایک نیکی ایسی چھپی ہوئی ہو کہ اس کے تول میں اس کا وزن اتنا زیادہ ہو جائے کہ سارے گناہ ہلکے ہو جائیں. جیسے اس واقعے کے اندر 60 سال کی عبادت ایک گناہ میں ہلکے پڑ گئے اور صدقے کے بدلے میں گناہ ہلکا پڑ گیا. تو پھر کسی کو کیا حقیقت سمجھ سکتے ہیں, کسی کو کیا ذریعہ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. بس جو کچھ توفیق مل رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریں گے, یا اللہ میں اس لائق نہیں ہوں, اور سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں. بس چاہے ظاہر میں کتنے ہی کوئی فاسق و فاجر ہو, کیسے گنہگار ہو, کیسے خطا کار ہو, اس کی ذات کو اپنے سے اچھا سمجھیں, اس کے افعال کو بلا شبہ برا سمجھیں, اس کے گناہوں کو گناہ سمجھیں, خود بھی بچیں. اس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بچنے کی توفیق دے, مگر اس کی ذات کو اپنے سے اچھا سمجھیں, اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھیں. حدیث میں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹانے والی ہیں, تین چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹانے والی ہیں, ایک کھانا کھلانا, اور دوسرے سلام کرنا, اور تیسرے رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا جب سب لوگ سو رہے ہوں. سبحان اللہ. اب کھانا کھلانے میں اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانا, اپنے ماں باپ کو, اپنے اولاد کو کھانا کھلانا, اپنے بہن بھائیوں کو کھانا کھلانا, اور اسی طرح غریبوں کو کھانا کھلانا, بیواؤں کو کھانا کھلانا, عام لوگوں کو, راہگیروں کو کھانا کھلانا, مہمانوں کو کھانا کھلانا, سب آ گیا اس کے اندر. سب کا یہ سوال ہے. بس وہی بات ہے, دو باتیں ہوں کہ ایک تو نیت صحیح ہو, مال حلال ہو, طریقہ رسمی نہ ہو. تو یہ سب کھانا کھلانے کی فضیلت. اے اسلام کرنا, اسلام کرنا ایسا عمل ہے کہ جس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا, اور ہے اتنا کہ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے. اور تیسرے تہجد پڑھنا. اب تہجد کا سیزن شروع ہو گیا بھائی, اب اللہ پاک نے راتیں اتنی لمبی کر دی ہیں کہ آدمی 11 بجے سو جائے, 12 بجے سو جائے, 5 بجے اٹھ جائے, 5:30 تک آدھا گھنٹہ ہے, آدھا گھنٹے میں آرام سے آدمی تہجد پڑھ سکتا ہے. اس سے پہلے بھی اٹھنا کوئی مشکل نہیں, اٹھنا چاہیے, ہمت کرنی چاہیے تاکہ تہجد کا جو ثواب عظیم ہے وہ حاصل ہو. جہاں تہجد پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں, وہاں ایک اور اس کی فضیلت ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا, تو حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو رات میں اپنے بستر سے الگ رہتے تھے. یعنی جو وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو لوگ دنیا میں تہجد پڑھا کرتے تھے, کیونکہ جب تہجد پڑھتا ہے تو بستر چھوڑتا ہے آدمی, پھر مسلح پر کھڑا ہوتا ہے. تو یہ سن کر کے اس مجمع سے جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے, تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے, کیونکہ تہجد پڑھنے والے ہیں ہی تھوڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. ہاں, اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے. تھوڑے کھڑے ان کو فرمائیں گے, بھائی تم تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ, تمہارا حساب نہیں ہے. تو وہ تو پہلے ہی چلے جائیں گے, بعد میں حساب شروع ہوگا. اب دیکھ لو رات کو تھوڑی سی قربانی دینے میں ثواب کتنا ہے, فائدہ کتنا بڑا ہے. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا محل جنت میں دیں گے کہ اندر سے باہر دیکھ لو, باہر سے اندر دیکھ لو, اصلی شیش محل جسے کہتے ہیں. ہاں, اصلی شیش محل ملے گا ان کو جنت میں, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو تین کام ایسے ہیں کہ جن سے آدمی گناہ مٹتے ہیں بھائی, سلام کرنا, کھانا کھلانا, اور رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو کسی بھوکو کھانا کھلائے اور اتنا کھلائے کہ وہ سیر ہو جائے, اور کسی پیاسے کو کھانا پانی پلائے اور اتنا پلائے کہ سیراب ہو جائے, یعنی اچھی طرح کھلائے پلائے, تو کھلانے والے کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ تین خندقیں حائل فرما دیتے ہیں, تین خندقیں حائل کر دیتے ہیں. ہر خندق ایسی ہے جیسے زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے. یہ تو آخرت کے فائدے ہو گئے بھائی، اب چند دنیا کے فائدے سمجھ لو، صدقہ دینے سے دنیا کے بھی چند فائدے حاصل ہوتے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ تو یہ کہ صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اور برکت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا دیتا اس سے دس گنا اس کو لوٹا دیتے ہیں، یعنی روز بروز اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا بھی فرماتے ہیں، یہ بھی اس مال میں برکت ہوتی ہے، اس طرح سے بھی برکت ہوتی ہے، اور دوسرے یہ اس طرح برکت ہوتی ہے کہ اگر کسی نے 100 روپے میں سے 10 روپے خیرات کر دیے تو 90 رہ گئے نا، اب وہ کسی کام کے لیے اپنے 90 روپے لے کے جاتا ہے اور وہ کام ہے 100 روپے کا، ہیں اس کے پاس 90 روپے، تو یہ جائے گا تو اس کے 90 میں 100 والا کام ہو جائے گا اور دوسرے کا 100 میں ہوگا، 100 سے بھی زیادہ لگ جائیں گے اس کے، 110 لگ جائیں گے، 120 لگ جائیں گے، کام نہیں ہوگا اس کا، اور اس کے 90 میں کام ہو جائے گا، 100 والا، 110 والا، 120 والا، یہی برکت ہے کہ بھائی آخرت میں بھی ثواب ملا اور یہاں بھی کام 90 میں ہو گیا 100 والا، تو برکت ہے، یہ تو اتنا بڑا فائدہ ہے، اور پہلا بھی فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھاتے ہیں کہ آدمی ادھر خیرات کرتا ہے ادھر اس سے زیادہ آ جاتے ہیں، اتنے خیرات کرتا ہے ادھر اس سے زیادہ آ جاتے ہیں، تو جو خرچ کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، مال بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک فائدہ یہ. دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو واقعتاً بلاؤں سے، آفات سے، بلیات سے، حادثات سے، سانحات سے محفوظ رکھتے ہیں، اگر آ بھی جاتی ہیں تو وہ صدقے کی برکت سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں، جب چاہے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لوں. مصیبت صدقہ دینے والے سے اس طرح دور ہوتی ہے جیسے چھتری بارش کے قطروں سے چھتری والے کو بچا لیتی ہے، چھتری میں اگر چھتری نہ ہو تو آدمی سر سے پیر تک پانی میں بھیگ جاتا ہے اور چھتری والا آرام سے چلا جاتا ہے، تو بس اگر بارش قطروں کی طرح مصیبتیں برس رہی ہوں اور صدقہ دینے والا ہو تو وہ ایسا ان مصیبتوں سے بچ سکتا ہے جیسے بارش میں چھتری والا بارش کے قطروں سے بچتا ہے. لیکن یہ فائدہ اس وقت زیادہ حاصل ہوتا ہے جب آدمی ایک معمول بنا لیتا ہے اپنے صدقہ دینے کا، معمول. کبھی کبھی صدقہ دینے کا بھی ثواب تو بلا شبہ ہے، فائدہ اس کا بھی ہے، لیکن ایک معمول بنائے نا آدمی تب اس کا فائدہ زیادہ محسوس ہوتا ہے. مثلا معمول ایک ہے کہ روز آنا اپنے گھر سے کسی غریب کے لیے کھانا مقرر کر دیا جائے، چاہے ماسی کو دے، چاہے کسی نوکر کو کھلائے، اور چاہے کسی فقیر کو کھلائے، کیونکہ نوکر ماسی بھی یہ بھی غریب ہی ہوتے ہیں بیچارے، یا پڑوس میں کوئی غریب ہے تو اس کے یہاں کھانا بھجوانے کا معمول بنا لے. اب بلا ناگا ہمارے گھر سے صدقہ نکلے تو پھر کچھ دن کے بعد پتہ چلے گا کہ بھائی اس صدقہ دینے کے کتنے فائدے ہیں. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ روز آنا جب سویرے نکلے تو پیسے جیب میں ڈال کے نکلے، اور جو پہلا فقیر ملے اس کے ہاتھ میں 5 روپے 10 روپے رکھ دے بس، پھر رات کو جب گھر واپس چلے، چاہے دکان سے چلے، چاہے کارخانے سے چلے، چاہے ڈیوٹی سے چلے، تو جیب میں پیسے کھلے رکھے اپنے، اور گھر پہنچنے سے پہلے جو فقیر محتاج کہیں مل جائے اسی کے ہاتھ پہ رکھ دے، چاہے 1 روپیہ، چاہے 5 روپے، چاہے 10 روپے. واللہ یہ ایسا بہترین عمل ہے، وہ کر کے دیکھو، جو کرے وہی پائے، سننے سے کیا ہوگا، کر کے دیکھو. ہاں ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یہ کروڑ پتی بننے کا نسخہ ہے یہ، یعنی جو آدمی سویرے نکلے اور کسی نے کسی غریب کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دے، بس کچھ عرصے کے بعد دیکھو گے تو خوب مالدار ہو جائے گا. یہ فائدہ تو ایسا ہے، سب کے من پسند ہے، کوئی نہیں چاہتا بھائی میں مالدار بنوں، مگر کچھ خرچ کرنا پڑے گا. سب چاہتے ہیں یہی ہے, ہاں سب یہی چاہتے ہیں. جب چاہتے ہیں تو بھائی نسخہ تو موجود ہے. اب یہ ایسا نسخہ نہیں ہے کہ پیسے تجوری میں بند رہے ویسے ہی جناب اندر ہی اندر بڑھنا شروع ہو جائے. اللہ کے راستے میں دو گے تو تجوری کے اندر ہی بڑھنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک تیسرا اور طریقہ ہے کہ عام طور پر ملازم پیشہ آدمی تو یہ ہے کہ بھائی یکم کو تو مالدار ہے اور تیس کو فقیر ہے اور مقروض ہے, ہوتا ہے جی. لہذا جیسے ہی تنخواہ ملے اگر چاہے تو ایک فیصد اپنا معمول بنا لے, چاہے دو فیصد معمول بنا لے, چاہے ڈھائی فیصد معمول بنا لے, بس جیسے ہی پیسے آئیں ڈھائی فیصد نکال کر کے الگ لفافے میں ڈالتے کہ بھائی اس کو تو چھیڑنا ہی نہیں, یہ تو اپنا ہے ہی نہیں. ہے تو اپنا مگر سمجھو کہ اپنا نہیں. اور جتنی جلدی ہو سکے وہ کسی غریب کو دے دو. 29-30 کو بھی لفافہ مت کھولو کہ وہ تو بھائی اپنے نہیں ہیں, وہ تو ہم نے اللہ کے راستے میں نکالے ہیں, بس کس کو دے دو. یہ بھی عجیب و غریب ہے. اکثر ہمارے اکابر کا معمول یہ تھا کہ وہ جو ان کی آمدنی ہوتی تھی اسے کچھ فیصد مقرر کر لیا کرتے تھے. ہمارے حضرت کا عجیب و غریب معمول تھا, وہ ان کا معمول یہ تھا کہ بھائی جو آمدنی محنت کے ذریعے حاصل ہو, جیسے ملازمت کے ذریعے تجارت کے ذریعے, تو اس میں تو شریعت نے 2.5% مقرر کیا ہے نا زکات, فرمایا میں اس میں 2.5% نفلی صدقہ مقرر کر لیا کرتے. زکات تو دیتے ہی تھے لیکن نفلی صدقہ کہ ہر مہینے جو کچھ بھی آمدنی ہو رہی ہے محنت کر کے ذریعے, محنت کے ذریعے اس میں 2.5% مقرر کر لیا. اور جو بغیر محنت کے ملے اس کے اندر شریعت نے بعض صورتوں میں 5% مقرر فرمایا. 500 میں 100 روپے, 5000 میں 1000. تو حضرت ہدیے میں ملا, تحفے میں ملا تو بغیر محنت کے ملا, تو اس میں سے 5% نکالتے تھے اور پھر سب کو نکال کر کے وہ ایک لفافے میں ایک تھیلی میں جمع کرتے تھے, اور پھر کوئی نیک کام آتا اسی میں سے نکال کے اس کام میں خرچ کر دیا کرتے تھے. وہ تھیلی آج بھی حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکات ان کے پاس محفوظ ہے. تو یہ بھی ایک عجیب طریقہ ہے, اور اس سے انسان کے مال میں عجیب و غریب برکت ہوتی ہے اور ترقی ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے. ایک قصہ بار بار ذہن میں آ رہا ہے, وہ سنا کے میں دعا کرتا ہوں کہ صدقہ دینے سے آئی ہوئی بلائی بھی ٹل جاتی. یہ اس قسم کا قصہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا کسی گاؤں میں, سب لوگ اسی سے کپڑے دھلواتے تھے کیونکہ وہ ایک ہی دھوبی تھا, مگر اس دھوبی کی ایک عادت بڑی خراب تھی. وہ یہ کہ خالی کپڑے راشد کو دے دیے, راشد سے کپڑے زاہد کو دے دی. لاکھ سمجھاتا ہے کہ کمبخت ایسا کیوں کرتا ہے, ہمارے کپڑے ہمیں دیا کر. میں ہاں تمہیں دوں گا, پھر جو کپڑے آئے تو معلوم کسی اور کے آ گئے. اب جس کے پاس آ گئے وہ بےچارا پریشان کہ میرے کپڑے پتنی کہاں چلے گئے, اور یہ کسی کپڑے آ گئے, یہ میں کیسے پہنوں. تو جس سب کو اسی طرح پریشان کرتا تھا, وہ کبھی کسی کو صحیح کپڑے دیتا نہیں تھا. لوگ سمجھا سمجھا کے تھک گئے, اور کہہ کے تھک گئے. وہ کسی طرح اپنی اس عادت سے باز گئے, بس عادت لت پڑ گئی تھی اس کو کہ ایک جسے کپڑے اسے دینے نہیں دوسرے کو دینے. دھوتا بھی اچھے تھے اس لیے لوگ دھلواتے, لیکن تنگ بھی بہت ہوتے تھے. آخر اتنے تنگ ہوئے کہ انہوں نے کہا حضرت سے جا کر بد دعا کرواؤ کم وقت کے بارے میں, یہ مرے تو کوئی اور آئے تاکہ اس سے کپڑے دو. حضرت یہ بات گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت ہم تو اس سے تنگ آ گئے, خدا کے لیے اب اس کے لیے بد دعا کریے, یہ اب حجت پوری ہو گئی, یہ نہیں مانے گا, اب اس کی عادت نہیں بدلے گی, اب آپ اس کے حق میں بد دعا کریں کہ یہ جو ہے مر جائے تاکہ ہم کسی اور سے دلوائیں. حضرت نے دعا کی, دعا قبول ہوئی, فرما دیا, اللہ پاک نے قبول بھی کر لی, کل شام تک مر جائے گا یہ. بڑے وہ بڑے خوش ہوئے, مطمئن بھی ہوئے حضرت نے جو فرمایا, یقیناً اب تو کل مرے گا یہ. سویرے وہ اپنے نکلا اور جناب اپنے گھاٹ پہ گیا, اور شام کو ویسے ہی دن دناتا وہ واپس آ رہا. ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ اب مرا, اور معلوم ہو تو ہٹا کٹا ویسے ہی آ رہا. بڑے حیران ہوئے کہ حضرت کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی, لیکن گئے حضرت کے پاس کہ حضرت وہ تو زندہ بچ گیا, زندہ ہے ابھی تک. اچھا بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ شام تک مر جائے گا. میں حضرت اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں یہ کیسے بچ گیا. پوچھ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کل شام تک مر جائے گا, وہ تو مرا نہیں ابھی تک زندہ ہے. فرمایا کہ ہم نے اس کے مرنے کا فیصلہ کر دیا تھا لیکن دوسرے قاعدے سے بچ گیا, ہمارا ایک دوسرا ضابطہ بھی ہے اس سے یہ بچ گیا. اور وہ یہ کہ جب یہ سویرے نکلا تو اس کے پاس چار روٹیاں تھیں, راستے میں ایک فقیر ملا جو اس کو اس نے دے دی. اور ہمارا قاعدہ یہ کہ جو آدمی سویرے صدقہ دے گا شام تک آئے بھی بلا اس سے ٹل جائے گی, اور جو شام کو دے گا صبح تک آئے بھی بلا ٹل جائے گی. تو یہ صدقہ دینے کی وجہ سے ہمارے وبال سے بچ گیا یہ. اور آپ اس کی جا کے دیکھ لو, اس کی گٹھری کے اندر اس کی موت کا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے. اب حضرت سب کو لے کر گئے, وہ گٹری جو سویرے اپنے گھر سے لے کر گیا تھا دھونے کے لیے وہ گھاٹ پہ رکھی ہوئی تھی, ابھی کھولی نہیں تھی اس نے. جسے کھولا تو اس میں کالا ناگ جو ہے نا ڈسنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے منہ میں لگام پڑی ہوئی تھی اور اس نے اس کے منہ کو پیچھے باندھا ہوا تھا. تو اللہ پاک نے اس کی موت کا یہ انتظام کر دیا تھا کہ جب یہ جائے گا اور گھاٹ پہ جا کر گٹری کھولے گا تو یہ سانپ اس کے ڈسے گا اور یہ مر جائے گا. جو صدقہ دیا تو فرشتے نے آ کر کے اس کے منہ کو اس کی گردن سے باندھ دیا. ایسی چیز ہے, اس لیے وہی صدقہ دینے کا معمول بنانا چاہیے. ہاں مگر اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے, چپکے سے, نام و نمود کے ساتھ نہ ہو, رسمی طریقے سے نہ ہو, اور مال حلال سے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کی, ہمارے والدین, ہمارے اہل عیال, تمام حاضرین اور حاضرات اور ان کے گھر والوں کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مکمل بخشش فرما. یا اللہ کامل مغفرت فرما, مکمل بخشش فرما. یا اللہ یا اللہ ہم کو تمام کارہائے خیر کی توفیق عطا فرما, کارہائے خیر کی توفیق عطا, کارہائے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نفل صدقہ کرنے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرما. یا اللہ نفل صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما, کھانا کھلانے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ دنیا کے, دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہم کو عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم میں, ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما, تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو حضرات اپنے بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا حکومت صالحہ قائم فرما, حکومت عادلہ قائم فرما. تمام کفار و مشرکین کے شر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور ان کے شر سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم کو, ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت, بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین، میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobeilahi.com